الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چن کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ سوالات جوابات کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ،
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، شب جمعہ ہے، جمعرات کا دن جیسے ہی آئے، پھر شب جمعہ، روز جمعہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرمائے، نیک دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جمیل صاحب، ان دنوں میں بطور خاص قربانی کے حوالے سے تیاریاں ہوتی ہیں، لاکھوں لاکھ تو وہ لوگ جو حرم کعبہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور حج کی تیاریوں میں، لیکن کروڑوں مسلمان وہ کہ جو اپنے گھروں میں، علاقوں میں، تو وہ بھی ان دنوں میں بطور خاص عید قربان کے سلسلے میں تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ میں چاہوں گا چند ایسی باتیں کہ جن میں مل جھل کر اگر کوئی قربانی کا جانور لیتے ہیں، 2 ملتے ہیں، 4 ملتے ہیں، 6 ملتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کوئی بنیادی ایسی باتیں کہ جن کا انہیں خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کچھ افراد مل کے، دوست احباب 2, 4, 5، کبھی 7 افراد بھی مل کر ایک جانور مشترکہ طور پر بڑا خرید لیتے ہیں قربانی کے لیے، تو اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی جانور خریدنا ہے، 7 افراد مل کے خریدنا چاہتے ہیں، تو اس جانور کی جتنی بھی قیمت بنے گی تو وہ سب پر برابر برابر ہونی چاہیے،
ٹھیک،
تاکہ ایک اس میں کمی بیشی کا ایک عنصر اگر رہے گا تو آپس میں کسی بھی طرح دل میں کوئی تہمت پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی رعایت کیوں کی گئی، اس کا بھی ایک حصہ، ہمارا بھی ایک حصہ۔
یعنی شروع سے ہی جو لینے جا رہے ہیں، ابتدان سے رقم آپ کہنا چاہ رہے ہیں، یا
ابتدان رقم برابر برابر ہی لے لیں، قربانی کے جانور خریدنے سے لے کر قربانی ہونے تک جتنا بھی خرچہ ہونا ہے، مثال کے طور پہ اگر 20,000 روپے 7 افراد ملا کر جمع کرتے ہیں تو 1,40,000 روپے ہو گیا۔
صحیح،
اب 1,40,000 کے اندر کوئی مناسب جانور بھی اگر آ جاتا ہے اور اس کے چارے، پانی اور قصاب کی اجرت یہ بھی آ جاتی ہے، تو 20,000 روپے دینا بھی کافی ہوگا۔ اور اگر لگتا ہے کہ ہمیں جانور اچھا لینا ہے جو جس میں گوشت بھی زیادہ ہو، اور تاکہ حصے میں جو وافر مقدار میں گوشت آئے تاکہ غربا اور اہل و عیال ان کے لیے گوشت بھی ہو جائے، تو ابھی اس حوالے سے جتنے بھی رقم ملانی ہے بہتر یہ ہے کہ برابر برابر وہ رقمیں جمع کر لیں، یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جانور لے کر آ جائیں، ایک حصہ اس میں سے ہمارا بھی ہوگا، جو اس کی ویلیو قیمت بنے گی تو ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ 7 افراد مل کر کسی بڑے جانور میں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، مشترک وہ جانور ان کے درمیان ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اس جانور کو جو چارہ، پانی اور قصاب کی اجرت اور اس طرح اس جانور سے متعلق جو بھی اخراجات اگر ہونے ہیں، اگر کوئی ایک آدمی فی سبیل اللہ یہ سارے اخراجات اپنے ذمے لے لیتا ہے،
ٹھیک،
تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر جو اخراجات ہوں گے اے ٹو زی وہ سب کے سب برابر ڈیوائیڈ ہوں گے، جانور ذبح ہونے کے بعد اب وہ حساب کتاب لے کے بیٹھیں گے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک۔
اچھا، اب اس کے اندر جانور جب ذبح ہوگا جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا جو گوشت ہوگا. اب یہ سات افراد اگر مثال کے طور پہ اگر ایک ہی فیملی کے نہیں ہیں, مختلف فیملی اور دوست ہیں, ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے کر جانا چاہتا ہے, تو اب جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کے گوشت کی تقسیم کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جانور کے گوشت کو جیسے گوشت کی بوٹیاں بنا لی جاتی ہیں, پائے ہوتے ہیں, سیری ہوتی ہے, اس طرح کلیجی, دل اور جو کھائے جانے والے جو اجزاء ہیں, تو ان اجزاء کو گوشت کے اندر مکس کر دیا جائے.
ٹھیک,
اپنے حساب سے باقاعدہ وہ ایک ترازو پیمانہ بھی لے لیں تاکہ گوشت کے وزن میں کمی بیشی بھی نہ ہو, اور اس میں بھی بدمزگی پیدا نہ ہو کہ ہمیں گوشت تھوڑا کم ملا, آپ نے اندازے سے تقسیم تو کر لی تھی, یہ اس انداز سے کہ آپ نے کچھ کلیجی تو کہیں دل تو کہیں پھیپھڑا کہیں پائے, لیکن ہمیں گوشت تھوڑا کم لگا کم ملا ہے. تو یہ سب چیزیں باتیں جو بعد میں بننی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ایک ترازو بھی لے لیا جائے.
صحیح.
اور اس پر اس جانور کے گوشت کو وزن کے حساب سے برابر برابر کر کے دیں. اب اگر مثال کے طور پہ گوشت میں اگر کچھ کمی بیشی وزن میں اگر رہ بھی گئی, اور اس گوشت کے اندر کسی حصے میں کلیجی بھی آ گئی, کسی حصے میں دل آ گیا, کسی حصے میں پھیپھڑے آ گئے, کسی حصے میں پائے ڈال دیے گئے,
یعنی ہر حصے میں وہ دوسرا
گوشت کے علاوہ گوشت
آنا چاہیے,
گوشت کے علاوہ
جو دوسری چیزیں
دوسری
ہیں
اشیاء کھائے جانے والی ہیں, تو وہ بھی اگر یہ حصوں میں سات حصوں میں ڈال دی جائیں, تو اب اس گوشت کا وزن میں برابر ہونا اب ضروری نہیں ہوگا.
ساری چیزیں مکس ہو,
سب چیزیں اگر سب کے پاس پہنچ رہی ہیں.
لیکن ابھی ہم اگر اوور آل دیکھیں تو ہمارے یہاں تو اس طرح سب چیزیں مکس عام طور پہ نہیں کی جاتی. کلیجی ہے وہ تو گوشت کٹنے سے اور تقسیم ہونے سے پہلے ہی پک جائے گی.
ٹھیک
ہے, اب وہ کوئی ایک ہی فرد جن کے یہاں قربانی ہو رہی وہ اٹھاتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں, یا بالفت وہی بنا لے کہ سب یہاں بیٹھے ہوئے سب کھا لیں گے, تو مطلب یہ عمل ٹھیک نہیں کہلائے گا آپ کے.
اب صرف کلیجی کو اگر وہ ایک سب کی رضامندی سے ٹھیک ہے بھائی یہ کلیجی آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے چلیں اس کو جلدی سے بنوائیں, سب ویٹ کر رہے ہیں سب مل کے کھا لیں گے, یا جو بھی اس موقع پہ دوست احباب ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس کو تناول کر لیں گے, سب کی رضامندی سے اگر اس طرح کلیجی کسی ایک گھر میں پکتی اور سب کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کلیجی کے علاوہ جو دیگر اجزاء ہیں جو کھائے جانے والے ہیں پائے ہیں, تو ان کو گوشت کے اندر ہر ایک کے حصے میں اگر ڈال دیا جائے گا تو اب گوشت کا وزن برابر برابر کر کے دینا بھی ضروری نہیں ہوگا. اور اگر معاملہ یوں ہوا کہ گوشت سارا ایک طرف کر دیا, پائے سیری اور جو کھائے جانے والے اجزاء ہیں وہ سب ایک طرف کر دیا, صرف گوشت اندازے سے سات ڈھیریاں بنا دیں, اب اس میں کمی بیشی کا ایک احتمال رہ جاتا ہے.
صحیح,
تو اب اس صورت میں جب مشترکہ طور پہ کسی ایک جانور کو لوگوں نے خریدا, اب اس کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آ رہا ہو, تو گوشت کا وزن بھی برابر ہونا سات افراد میں ضروری ہوگا.
صحیح, لیکن کیا وجہ اگر کو مطلب معاف کر دیں, مطلب عام طور پہ یہی ہوتا ہے بھی اب یہ سات رکھ دی نا سامنے, اب یہ تو نہیں کوئی کرنے والا ایک ڈھیری اپنی پہلے اٹھا لے اور بولے چھ تمہاری ہیں بنی ہوئی سات پڑی ہوئی ہیں, ایک ایک لے لو بھائی جس نے لینی اور معاف کر دیں.
اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے اس میں جو حکمت ہے یا اس کی جو وجہ ہے, اندازے کے ساتھ تقسیم کاری نہیں کر سکتے اگر صرف گوشت تقسیم کرنا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جانور جب خریدا جاتا ہے تو اس جانور میں یہ سات افراد شریک ہیں, تو اس کا گوشت جو ہے وہ بھی ساتوں افراد میں مشترک ہے.
ٹھیک ہے,
اب جب اس کی ڈھیریاں بنا کر ایک آدمی جب لے گا تو وہ گویا اس پورے گوشت میں اس کی جو ملکیت تھی وہ مشاعن یعنی پھیلی ہوئی تھی.
ٹھیک,
اب یہ ایک حصے میں الگ کر کے اس کو سمیٹنا چاہتا ہے, تو یہ گویا اس کی جو ملکیت دوسرے چھ حصوں میں ہے یہ چھوڑ کر اس حصے کو وہ اپنی ملکیت قرار دے کر اپنے استعمال میں لے گا, تو یہ ایک طرح کی ہو رہی ہے خرید و فروخت. یہ گویا اپنے بقیہ چھ ڈھیریاں ابھی تقسیم نہیں ہوئیں لیکن ان چھ ڈھیریوں میں بھی اس کی ملکیت ہے ساتویں حصے کی.
یعنی اس کے بدلے میں، یعنی ہر ہر حصے میں اس کی بھی شرکت ہے،
ہر ہر بوٹی میں گویا سات افراد شریک ہیں،
تو یہ ساتوں جو یہ گوشت لیں گے تو یہ اپنی گوشت کا گویا کہ بدل،
ہاں یہ ایک طرح سے کر رہے ہیں کہ بھائی میں اس ڈھیری کو لے رہا ہوں اور بقیہ چھ ڈھیریوں میں جو میرے ہی ساتویں حصے کی ملکیت ہے وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور ساتویں حصے کی ملکیت اس والے حصے میں اکیلے
جو ان کی ہے وہ بھی میں لے رہا ہوں اس ساتویں حصے کی،
آپ لوگوں کی اس ڈھیری میں جو ملکیت بنتی ہے چھ حصے، وہ چھ حصے میں لے رہا ہوں، اور اپنے جو میرے حصے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا ہے سلو، اور یہ خرید و فروخت گویا یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے، اگرچہ خرید و فروخت کوئی بولتا نہیں ہے،
مانن ہو رہی،
مانوی اعتبار سے مبادلۃ المال بالمال ہو رہا ہے، ان چھ ڈھیریوں میں سے، ان چھ حصوں میں سے میں اپنا حصہ چھوڑ کر اس ایک حصے میں جو چھ افراد کا حصہ ہے اس میں اپنی ملکیت الگ کرنا چاہتا ہوں، اور ان میں سے اپنی ملکیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ گویا کہ ایک تبادلہ ہے جو حکمن خرید و فروخت ہے، اور جب ایک ہی جنس کی چیزوں کی خرید و فروخت آپس میں کی جا رہی ہو تو اس صورت میں، اور وہ قدر میں بھی یعنی وزنی چیز ہو، جنس بھی ایک ہی ہو، تو اب اس کا برابر برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں جس سے بات حاصل ہوتی ہے کہ جب دو چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں اور ان میں قدر یعنی کہ ماپنے والی یا تولنے والا وصف ان کے اندر پایا جاتا ہو، تو اب ان کو اگر خرید و فروخت کی جائے گی تو برابر برابر وزن ہونا چاہیے،
برابر برابر۔
اب جب یہ گوشت ہی آپس میں صرف تقسیم کریں گے اور پائے تقسیم نہیں کر رہے مثال کے طور پہ، تو اب اس گوشت کا وزن میں برابر ہونا یوں ضروری ہے، کیونکہ یہ گوشت ایک ہی جنس ہے اور یہ خرید و فروخت کے زمرے میں یہ تقسیم کاری آ رہی ہے، تو وزن میں برابر ہونا چاہیے۔ اب ان الجھنوں سے بچنے کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ
وزن ہی کر لیا جائے،
وزن ہی کر کے برابر برابر چھ سات افراد تقسیم کر لیں گوشت کو۔ اب رہا معاملہ پائے کا اور دیگر چیزوں کا، کلیجی، پھیپھڑے، دل کا، اور اس سے بعض لوگ سیری بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں دماغ بھی کھائے جانے والی چیزوں میں سے مغز جس کو کہا جاتا ہے، تو اب اس کو بھی پھر یہ تقسیم کر لیں یا تو، لیکن ایک آسان حل یہ ہے کہ جب چھ سات ڈھیریاں اگر بنائیں گے تو ان میں کچھ کچھ یہ چیزیں الگ سے رکھ دی جائیں کہ آپ کے حصے میں یہ ایک پایا اور آپ کا یہ حصے کا گوشت، اس طرح دوسروں کو بھی یہ مل جائیں۔ پائے چار ہیں، افراد سات ہیں، تو اب اس میں بھی کوئی ایسا فارمولا لگا لیں کہ پائے ساتوں افراد تک پہنچ جائیں۔ تو پائے کے عام طور پہ ٹکڑے کیے ہی جاتے ہیں، پورا ایک پایا اکیلا پکتا نہیں ہے، اس کے بھی ٹکڑے دو تین کیے ہی جاتے ہیں اس نلی کے، تو اس نے نلی کے اس انداز سے ٹکڑے کر لیں کہ ساتوں افراد تک پہنچ جائے، گوشت بھی پہنچ جائے اور نلی بھی پہنچ جائے۔ تو اس طرح اب وزن میں برابری شرط یا ضروری نہیں ہوگی،
یہ چیزیں اگر مکس ہو جائیں گی،
مکس ہو جائیں گی۔
اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گوشت تو وزن کر لیا، پائے نہیں بن رہا، یہ ابھی نہیں بنے، تو یہ اب بامی رضا مندی سے یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھی چار ہیں تم چاروں ایک ایک لے لو، تین بندے دس بردار ہو جائیں، میں نہیں لے رہا، ابھی تم ایک ایک پایا لے رہو۔
اب اس کے اندر پھر یہ آئے گا نا کہ جن تین افراد کے پاس یعنی پائے کے علاوہ پھر اور چیزیں ان کے پاس اگر جا رہی ہیں گوشت کے ساتھ ساتھ، کسی کے پاس کلیجی چلے گئی، کسی کے پاس دل آ گیا، کسی کے پاس مغز آ گیا، اور یہ ہر ایک کو گوشت کے علاوہ کوئی نہ کوئی اور چیز بھی اس کے حصے میں شامل کر دی گئی، تو بھی وزن کر کے دینا اب ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا پھر اس میں ایک چیز کا مزید خیال رکھا جائے کہ گوشت بھی جانور کے جو پارٹس ہیں اس میں گوشت کی مختلف نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے دستی کے گوشت کا الگ ٹیسٹ ہوگا، سینے کے گوشت کا الگ ذائقہ ہوگا، ران کے گوشت کا الگ ایک ٹیسٹ ہے، تو اب ان ساری چیزوں میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھا جائے، اب باہمی ایک الفت اور محبت میں فرق نہ آئے کہ اس کو تو یہ والا گوشت مل گیا جس کا ذائقہ اچھا تھا اور ہمیں ایسا ملا، تو ایسا نہ ہو گوشت کو مکس کر دیں، اور اس طرح سب کو جو عام طور پہ جیسے چانپیں وہ کھائی جانے والی چیزیں، تو یہ سب کو پہنچے تاکہ آپس کے اس معاملے میں جو قربانی ہوئی ہے تو قربانی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھا جائے، اظہار کا مظاہرہ کیا جائے، جس کو اگر جو چیز خاص طور پہ پسند ہو تو اس کو وہ چیز پیش کر دینے میں بھی کوئی مذائقہ
چل رہا۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح کے مسائل، جی ہاں، یہ ہمارے ہر ہر گھر میں گویا کہ درپیش ہوتے ہیں لیکن بعض کا توجہ نہیں ہوتی. جو ایک ہی فیملی کے افراد ہیں گھر میں ہی گوشت ہوا ہے ان کو کوئی وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ گھر میں جو تھا وہ رکھ لیا, جو بانٹنا ہے بانٹ دیا, وہاں ان کو کوئی باقاعدہ تقسیم والی صورت نہیں ہوتی کہ اپنا پورا پورا حصہ, تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کی کر رہے ہیں کہ جو 6-7 افراد مختلف گھروں کے جن کو گوشت بھی چاہیے, جن کو گوشت بھی چاہیے اور اپنا حصہ وہ چاہیے, تو ہم ان کی گفتگو کر رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ وزن کر دیا جائے اور یہی سب سے آسان طریقہ ہے, سہل طریقہ ہے. ہم مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف.
میرا نام جنید ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حج کس صورت میں فرض ہے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کوئی ایسا شخص جس پہ حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے جائے لیکن اس کے پیچھے کاروبار اگر ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ کچھ پیمنٹیں وغیرہ لینی ہوتی ہیں وہ اگر اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں, کارخانے والے جیسے ہم جن سے مال لیتے ہیں ان لوگوں کو پیمنٹیں وغیرہ میں ڈسٹرب ہوتا ہے, پیمنٹیں نہیں جاتی ہیں, تو اس صورت میں جبکہ کاروبار بزنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس صورت میں حج پہ جانا کیسا ہے؟
آپ ان کو نہ ڈسٹرب کریں نا, جن کی پیمنٹ اگر آپ کے ذمے ہے تو آپ ان کی ادائیگی کر کے جائیں یا ان کو اطلاع دیں, ان سے وقت لے کر جائیں. بعض اوقات جمیل صاحب ہوتا یہی ہے, پیسے کئیوں کی پیمنٹ کے وقت آ چکے ہیں اور دوسرے حضرت صاحب عمرے پہ چلے گئے یا بیرون ملک کسی ٹور پر چلے گئے, اب وہ ایک دکاندار یا دیکھو جب موقع آیا تو یہ تو صاحب نکل گیا, اب وہ ایک عذر بھی 25 دن تو نکل جائیں گے, 20 دن 25 دن. تو بعض کی بھاری بھاری پیمنٹ کی رقم بھی ہوتی ہے کہ جس میں یہ اپنا سفر اختیار کر جاتے ہیں, یعنی کاروباری ایک بتایا گیا کہ یہ انداز بھی ہوتا ہے. کبھی چھٹیاں جون جولائی کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو لے کے سیر و تفریح کے معاملات کے نکل جائیں گے تو ایک عذر ہوگا کہ بھائی وہ تو ہے ہی نہیں, سائن ہی نہیں ہونے ان کے. تو یہ چیز کیا اس کے لیے حج کے لیے رکاوٹ بنے گا یا عذر بنے گا, جبکہ آدمی کے پاس سب کچھ طاقت ہر اسباب موجود ہیں, اور یہ کہ میرے پیچھے ان کی پیمنٹ نہیں ہوگی تو اس لیے میں حج پہ نہیں جا رہا.
اس وقت جو ہمارے زمانے میں بڑی جدت بھی آ چکی ہے اور آسانیاں بھی آ چکی ہیں, ایسے افراد کے جو سفر حج پر جانا چاہتے ہیں اور پیچھے ان کو اپنے اس دوران اس ڈیوریشن میں جو حج کے ایام ہوں گے پیمنٹیں بھی دینی ہیں, تو آپ چیک پہلے سے ہی ان تاریخوں کے حوالے سے چیک باقاعدہ تیار کر دیں, جب وہ تاریخ آ جائیں تو اپنے آپ کے ساتھ جو آپ کے کاروبار کو سنبھالنے والے ان کے ذریعے وہ چیک پہنچا دیں, یا پہلے ہی آپ ان تک چیک پہنچا دیں, اس ڈیٹ پر ان کو رقم آپ کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی. تو اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے قرضے اگر کسی شخص کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں تو حج کی ادائیگی کرنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنے سفر حج سے پہلے کے حج آیا اس پہ فرض ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, تو اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ آپ کے پاس جو مال و اسباب ہیں ان مال و اسباب میں وہ مال و اسباب حاجت اصلیہ سے زائد ہوں, وہ مال و اسباب آپ کے قرض دین سے فارغ ہوں, اور پھر آپ کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے کہ جس کے ذریعے آپ سفر حج کر سکتے ہیں اور آپ کے سفر حج میں آپ کے پیچھے جو آپ کے گھر والے ہیں جن کا نان نفقہ آپ کے اوپر لازم ہے, آپ ان کے لیے ضرورت کے ساز و سامان چھوڑ کر جائیں جس سے وہ آپ کی غیر موجودگی میں اپنا گزر اوقات کر سکیں, اور سفر حج میں جو آپ کو اخراجات کرنے ہیں ضروری وہ اخراجات پر بھی آپ کو قدرت حاصل ہو, کھانا پینا جو وہاں رہائش اس کا بھی. تو اب ان سب چیزوں پہ اگر کسی کو قدرت حاصل ہے پھر یہ کاروبار کے حوالے سے, یہ کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ کاروبار ڈسٹرب ہونے کی اب جو صورت ہے بالخصوص کس طرح ڈسٹرب ہو سکتا ہے, تو یہ سائل محترم یہ یا ان جیسے اور جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی مستند مفتی صاحب سے باقاعدہ اپنے کاروبار کے ڈسٹرب ہونے کی کیا صورت ہے اس کو ڈسکس کریں. تو ادھر پھر پتہ چلے گا کہ ہم جس سے وہ ڈسٹرب ہونا سمجھ رہے تھے آیا وہ شرعی اعتبار سے حج کی رکاوٹ حج فرض ہونے میں وہ آیا عذر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو انشاءاللہ پھر صحیح درست رہنمائی آپ سے کچھ سوال جواب کیے جائیں گے, وضاحتیں لی جائیں گی, کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی, کچھ آپ جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ حج فرض ہونے کی ہی صورت بن رہی ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ چیزیں میرے کاروبار کو ڈسٹرب کر دیں گی، پھر میں آ کے دوبارہ زمین پہ آ جاؤں گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، اس لیے خاص اس طرح کی صورت میں کہ جو ہمارے تاجر افراد ہیں، اب وہ حج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں حج پہ جاتا ہوں تو میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، تو یہ کاروبار ختم ہو جائے گا یا ایک ویسے ہی خدشہ لاحق ہے
جمیل صاحب، اس کے بیچ میں میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا نا کہ کچھ پیمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں دونوں طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، اور کچھ کمپنیز کے یعنی وہ جانی ہے بھی 3 مہینے بعد جانی ہے، یہ 6 مہینے بعد کس جانی ہے، یہ اس طرح جانی ہے، اس طرح ہم بیسیاں ڈالتے ہیں، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اب بھلے اپنی کمیٹی مل گئی ہے لیکن وہ جائے گی اپنے ٹائم پہ جاتی رہے گی، اس کا کوئی ابھی سے پریشر نہیں ہے، کوئی نہ واجب الادا اس کے ذمے ہے کہ ابھی اسی مہینے ساری اس نے واپسی کرنی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یعنی قرضہ کسی طرح کا نہ ہو، تو یہ اس طرح کے قرضے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے،
اب اصل میں ایسے قرضے جس میں قرض خواہ کی طرف سے آپ کو کوئی مطالبہ فی الوقت نہیں ہو رہا،
صحیح ہے،
اور آپ سے مطالبہ ہی وہ بعد میں کرے گا، تو آپ کے سفر حج میں آنے جانے میں وہ قرضہ رکاوٹ نہیں بن رہا، تو ایسی صورت میں آپ کے سفر حج اختیار کریں گے،
یہ جو دن چل رہے ہیں اب اس میں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کون کوشش کرے اور جا بھی سکے کہ بالکل آخری دنوں میں فل فور ظاہر ہے مشکل ہوتے ہیں اسباب، یہ
نارمل آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا،
مشکل ہے، ہاں خاص لوگوں کے لیے تو پوسیبل ہے، لیکن جن کے اعتبار سے پوچھا گیا تو میں ان کو یہ چاہوں گا کہ اپنے طور پر ضرور غور کریں، شرعی طور پر رہنمائی بھی لے لیں تاکہ آئندہ سال تو بر وقت اس کی تیاری کی جائے، حج جو شریعت مطہرہ کی طرف سے ایک مرتبہ فرض ہے ہر اس آدمی پر جس کو اس کی طاقت ہو، وہاں پہنچنے کی طاقت ہے، دیگر اس کے اندر شرائط وہ پوری ہیں، تندرستی ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، اب ایسا شخص اگر تاخیر کرتا ہے حج کے اندر تو وہ گنہگار ہوگا، تو بلا وجہ تو تاخیر نہیں کرنی، یہ اس طرح کے کاروبار تو کون سا سال ایسا ہوگا جو کاروبار کہیں گے اس سال کاروبار نہیں ہوگا، سب کچھ مارکیٹ بند ہو جائے گی، تو جب بھی آپ کو جانا ہے کاروبار بند کر کے ہی جانا ہوگا، آپ کو اپنے آفس سے نکلنا ہی ہوگا، آپ کو جانا ہی ہوگا، تو اس لیے ان چیزوں کو عذر بہرحال نہ بنایا جائے اور اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کی جائے، جی مزید سوال
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں تو بیپاری کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے کا نہیں پڑا، اور خریدنے والا بھی اکثر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری اتنی رینج نہیں ہے، مطلب میں اس سے زیادہ کا خرید نہیں سکتا، تھوڑی دیر بعد جب وہ زیادہ بات کرتے ہیں تو خریدنے والا بھی اپنی رینج بڑھا لیتا ہے اور بیپاری بھی جتنے کا وہ بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے کا نہیں پڑا اس سے بھی وہ کم میں دے دیتا ہے، تو اس میں جو ہے ایسے یہ تھا کہ جھوٹ کے اس میں آ رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں،
اب اس کو اتنے میں کم میں پڑا ہے، اس یہی بولا ہے مجھے اتنے کا پڑا ہی نہیں ہے، اب اس سے نیچے بھی وہ اگر بیچ رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کا مال ہے، جمیل صاحب کیا کہیں گے اگر وہ جھوٹ کا سہارا نہیں دیتا؟
دیکھیں کسی بھی آدمی کا یہ کہنا کہ یہ مجھے مثال کے طور پہ جانور جو کسٹمر کو پسند آ رہا ہے، گاہک کو، اور وہ اس کے ریٹ لگا رہا ہے 1.5 لاکھ روپے، اور جو تاجر ہے بیچنے والا ہے جانور کا مالک، وہ کہتا ہے کہ بھائی 1.5 لاکھ کا تو مجھے بھی نہیں پڑا، میں آپ کو کیسے بیچ دوں؟ اب یہ نہیں پڑا، پھر وہ بالآخر 1.5 لاکھ میں بیچ دیتا ہے یا 1.55 لاکھ میں بیچ دیتا ہے، تو اب اس کے اندر یہ کنفرم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے 1.5 لاکھ کا نہ پڑا ہو، مہنگا ہی پڑا ہو، لیکن اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ منڈی کا ریٹ بھی نیچے آ جاتا ہے کبھی، تو اب ایک آدمی کو اپنے قیمت خرید پر اب سودا بک نہ رہا ہو یا اس سے زیادہ نفع کی صورت میں سودا نہ بک رہا ہو، مارکیٹ نیچے آنے کی صورت میں، اب وہ اگر کم میں بھی بیچ دیتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ دیکھو اس نے کم میں بیچا نا، اس نے جھوٹ بولا ہوگا،
صحیح،
تو ہم یہ فائنلی نہیں کہہ سکتے کہ ایک آدمی نے جو کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ میں بھی نہیں پڑا، اس سے اوپر کا میرا خرچہ آیا اتنے زیادہ میں پڑا ہے، تو پھر بھی وہ اگر کم ریٹ میں دیتا ہے تو کم ریٹ میں دینے کی صورت میں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نفع اب بھی نفع رکھا ہوگا،
صحیح،
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، باقی اس بیپاری کو چاہیے کہ وہ خود غور کرے کہ آیا جب اس نے یہ کہا کہ مجھے 1.5 لاکھ کا نہیں پڑا میں آپ کو کیسے دے دوں، تو وہ کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، تو اپنے سودے کو بیچتے وقت تاجر کا جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹ تو ویسے ہی ناجائز عمل ہے، دھوکہ بھی ہے، اور یہاں پہ خرید و فروخت کے اندر ایک طرح کا یہ دھوکے والی صورت بن سکتی ہے, تو اگر سودا کریں تو اس میں دھوکے سے اجتناب ضروری ہے, قسمیں کھانے سے بچیں. کہ عمومی طور پہ یہ عوام میں بھی مشہور ہے کہ جو زیادہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے
اس پہ اعتبار کم
اس پہ اعتبار کم ہو جاتا ہے, اس کے جھوٹے ہونے کی لوگ اس کو ایک علامت سمجھتے ہیں کہ اسے اپنی بات پر اعتبار نہیں ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں قسم کھاؤں گا تو اگلا شخص میری بات مانے گا. تو یوں قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے. اب جو خریدار ہے اس نے کہا کہ بھائی میں اتنے پیسے لایا ہی نہیں تھا, اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی میں 1,70,000 تو میں لایا ہی نہیں ہوں پیسے, میں خود 1.5 لاکھ روپے لے کر آیا تھا. تو اب پھر یہ 1,60,000 میں اگر خرید رہا ہے تو 10,000 کہاں سے اب نکل رہے ہیں. تو یہ بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے. جب سودا خریدنا ہی ہے, جانور پسند آ ہی رہا ہے اور پھر قربانی کا معاملہ ہے, تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی آپ کی یہ رقم جا رہی ہے,
ثواب ملے گا,
ثواب بھی ملے گا. اب اس میں خریدار اگر قیمت بڑھا دیں اور بیچنے والا اگر غریب نادار ہے اور پتہ ہے کہ اس کا جانور میں خرید کر اس کو 2,000-4,000 کا کچھ فائدہ پہنچا دوں گا تو اس سے اس کا گھر اچھا ہو جائے گا, کاروبار اچھا ہو جائے گا, تو یہ نیک نیتی کے ساتھ ایک خریدار کا غریب بیچنے والے سے ایک تعاون بھی بن جائے گا, تو یہ بھی اجر و ثواب کا سبب بنے گا. تو بہرحال تاجر بھی بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں
دونوں طرف کے,
کہ ہم نے ابھی ریٹ معلوم کر کے آئے ہیں اتنے کا دے رہے ہیں اور آپ کا جانور وہ جان دونوں بظاہر جسم میں برابر ہیں, خوبصورتی بھی ایک جیسی ہے, تو آپ اتنا کیسے دے رہے ہو, وہ تو اتنے اس نے ریٹ لگا دیے تھے. اب اس آدمی کو نیچے لانے کے لیے آپ دوسرے کسی جانور کے مالک کی بات بتا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ادھر آپ کبھی گئے نہیں تھے. تو لوگ بڑے مطلب مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو دکاندار سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, کیونکہ اس مارکیٹ میں ہر دکاندار دوسرے دکاندار سے عام طور پہ ریٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے, اور یہ ایک مارکیٹ میں اگر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک ایک چیز کا ریٹ پتا ہوتا ہے
کہ کون سی چیز کا
کون سی چیز
رہ رہی ہے. ابھی آم کا سیزن ہے تو سب کو پتا ہے آم کی پیٹی کتنے کی اور کلو کی.
اب ہم یہ کہیں گے نہیں فلاں تو اتنے کی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا صاف جھوٹ بول
ایسے ہی خام خواہ یہ بات کر رہا ہے.
اس طرح کی باتوں سے خریدار کو بھی اور بیچنے والوں کو بھی جس میں دھوکا ہو جھوٹ کی ملاوٹ ہو, پھر آپ قربانی جیسا ایک فریضہ ایک واجب ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں مزید جانور کی خریداری میں کسی قسم کا دھوکا نہیں ہونا چاہیے, نہ جانور بیچنے میں نہ جانور کی خریداری میں.
جمیل صاحب اس میں کتنی پیاری حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ خامخواہ اپنی چیز کی تعریف نہ کرتا رہے اور جو خریدار ہے وہ خامخواہ عیب نہ نکالے, وہ اس میں عیب نہ نکالے. ایسے ہی خامخواہ فضول قسم کے عیب قربانی کے جانوروں کو دیکھیں گے, عیب ہوگا تو عیب بتائیں گے, مگر ہمارے ہاں عیب جو وہ شرعی طور پر عیب ہوتے ہیں ان کی کم اور دیگر یعنی موٹا ہے گوشت اتنا ہے یہ اس طور پر آپس میں موازنہ کر کے ایک دوسرے کو وہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو منڈی میں جو افراد ہیں ان کو بھی چاہیے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں, نیچے آ جائیں, ایسا نہ کریں. اور وہ بھی قیمت بعض اوقات ڈائریکٹ 4 لاکھ سے شروع کرتے ہیں اور ادھر دیں تو یہ بھی تو کوئی کم نہیں ہے تو یہ 80,000 سے شروع کریں گے, یہ 70 لے لو, 80 لے لو, 1 لاکھ بھی نہیں پورا بتائیں گے, وہ دیکھتے ہی رہے. ان کو پتا جب اس نے بھی 4 سے شروع کی تو میں بھی 70 سے, جس کو بھی پتا یہ 70 کا نہیں ہے, کم از کم 1.5 لاکھ تک تو ہوگا لیکن یہ کرے گا ہی 70 سے شروع اس کو. تو یوں دونوں طرف سے بعض اوقات یہ منڈی میں مقابلے لگ رہے ہوتے ہیں اور کوشش تو یہی ہو, بلکہ وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کئی مرتبہ اپنا بتاتے ہیں کہ ایسا بھی جانور خریدا کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنا ہے تو جتنے پیسے مانگے اتنے ہی دے دیے, بلکہ کچھ اوپر ہی دے دیے کہ ہم اتنے اوپر دے دیتے ہیں مزید دے دیتے ہیں, اور وہ لے لیا اس کو کم ہی نہیں کرایا, کیونکہ یہ سارا نظرانہ ہی جا رہا ہے بارگاہ رسالت میں آپ کی طرف سے ایک طرح کا. تو اس طرح کے بھی کچھ ہیں لوگ سوچ والے کہ اللہ کے نام پہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ دیتے ہیں, لیکن بہرحال کم قیمت میں کمی کروانا اور بارگنگ کرنا اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے, کرنی بھی چاہیے. جب اتنے اتنے زیادہ مانگیں گے تو کون اتنے ڈائریکٹ ان کو پیسے دے گا, تو وہ لوگ بھی عام طور پہ کمی کروا سکتے ہیں, لیکن خامخواہ دوسروں کی چیزوں میں عیب وہ نہیں نکالنے چاہیے. جو عیب ہیں سو ہیں اور جو عیب نہیں ہے تو اس کو بالکل بھی یوں چیز کو عیب دار نہیں کرنا چاہیے. مزید
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوالات ہے کہ اگر کوئی ایک جانور ایسا ہو جس کی ایک آنکھ سے کانا ہو جبکہ اس کی دوسری صحیح ہو, کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.
کانا جانور جس کی ایک آنکھ نہیں ہے اور کانا پن اس کا ظاہر ہے, ظاہر کانا سب کو پتہ چل جاتا ہے, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تہائی سے زائد جس کی بینائی جانور کی چلے گی تو اس کی بھی نہیں ہوتی. اگر ہم ویسے ایک خلاصتا نہیں دیکھیں کہ کوئی آدمی جانور لینے جا رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بھی کان دیکھو, سینگ دیکھو, چلا کے دیکھو, ٹانگیں ہیں, دم ہے, یہی چیزیں دیکھنی ہوتی, یا ناظرین سمجھنا چاہیں کہ اور کیا چیزیں مجھے دیکھنی اس میں؟
جانور کے جیسے آنکھوں کو بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. بعض اوقات اندھیرے میں جانور کی خریداری ہو گئی, اب وہ آیا کانا تو نہیں ہے یا ایک آنکھ سے اسے نظر ہی نہیں آتا.
صحیح ہے.
اور ایک ہی آنکھ کام کر رہی ہے,
یہ ہاتھ قریب جانے سے وہ
اسی طرح ہوگا کہ جانور کے جب آپ قریب اس طرح کریں گے تو وہ آپ کی طرف اپنا سر ہلا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے.
ٹھیک ہے.
اور اب اس طرح دونوں طرف آنکھوں کے مطلب جس طرح ہم چیک کرتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو اس طرح یہ چیک کر لیں جانور کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو اسی طرح اس کے چہرے کو دیکھ لیں, اس کے ہونٹوں کو دیکھ لیں, کٹنگ تو نہیں ہے, اس کی ناک کو دیکھ لیں کوئی کٹ تو نہیں لگا ہوا. تو بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں قربانی ہو جاتی ہے, لیکن جانور کے اندر کچھ معمولی سے بھی اگر عیوبات ہیں جن سے اگر سے قربانی ہو جائے لیکن وہ کراہت پھر بھی اس میں پیدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. مثال یعنی کچھ عیب ایسے ہیں کہ جن میں سرے سے قربانی نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ہو جائے گی.
مثال کے طور پہ ایک جانور ہے وہ اپنے چاروں پاؤں سے چل رہا ہے,
صحیح ہے,
لیکن اس کے پاؤں میں کسی ایک جگہ زخم ہے, جس زخم کی وجہ سے اس پاؤں کو وہ زمین پہ ٹکا تو رہا ہے,
صحیح ہے,
وزن بھی دے رہا ہے لیکن مکمل وزن نہیں دے رہا,
کچھ لڑکھڑاتا ہوا,
کچھ لڑکھڑاہٹ اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو اب اس جانور کو خریداری کے وقت اس کو چلا کر بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے چاروں پاؤں پر وزن برابر دے کے چل رہا ہے یا کسی ایک پاؤں پر وزن زیادہ نہیں دے رہا. تو اگر وہ اپنے چاروں پاؤں پہ وزن دے رہا ہے لیکن کسی ایک پہ کم دیتا ہے تو یہ عیب ہے, اس سے اگر سے قربانی ہو جائے گی. یہ جانور اس حالت میں یہ باقاعدہ جہاں آپ چلائیں گے وہ چلے گا, اگر سے قربانی ہو جائے گی, لیکن جانور میں یہ عیب بھی نہیں ہونا چاہیے. جانور کا کان چیرا ہوا ہے یا تھوڑی سی اس کی کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی اگر سے قربانی ہو جائے گی, اگر ایک تہائی یا اس سے کم مقدار میں کان کٹا ہوا ہے تو قربانی اگرچہ ہو جائے گی, لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس جانور کا اس معمولی عیب سے بھی پاک اور محفوظ ہونا یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح بعض جانور کو یہ دانت ٹوٹ جاتے ہیں,
صحیح,
کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں, لیکن ان دانتوں کم دانتوں کے ساتھ بھی وہ جانور چارہ کھا رہا ہے, اپنے غذا باقاعدہ وہ اپنے پیٹ میں لے رہا ہے اور مطلب جی رہا ہے, تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جائے گی. بعض اوقات جانور کے دانت گر گئے, اب اس صورت میں بھی اگر وہ جانور چارہ کھا رہا ہے اور اپنی غذا لے رہا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی, اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ایسے کی قربانی نہ کریں.
چلیں ناظرین کرام, اپنے کچھ باتیں تو سیکھ سمجھ لیے, اور امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے ابلغ گھوڑے سوار, اس میں بھی کئی ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں, اور دارالفتا اہل سنت کی ایک باقاعدہ کتاب ہے قربانی کے مسائل, قربانی کے فتاوی. دارالفتا اہل سنت کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ کئی طرح کے شرعی مسائل یہ بھی قربانی کے حوالے سے ضرور سیکھنے کو ملیں گے. مزید ایک سوال اور لیتے ہیں, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے, اور دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا.
جی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کے لیے جا رہا ہو اور اس کے پیسے اگر چھن جائے یا گر جائے تو اب اس پہ قربانی کا کیا حکم ہوگا, کہ یہ قربانی قرضہ لے کے کرے گا یا اس پہ قربانی ہو جائے گی؟ اس کی جواب ارشاد فرمائے.
بعض کا تو ہوتے ہی اتنے ہیں اور وہی چلے جاتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
اب اس کے اندر دو صورتیں بنیں گی کہ اگر کسی نے قربانی کے جانور کے لیے جتنی رقم اس نے لی تھی اور حاجت اصلیہ ضروریات وغیرہ سے فارغ जो निसाब की अमाउंट बनती थी उस अमाउंट की, जैसे आजकल जो इसकी अमाउंट बन रही है 52.5 तोला चांदी की, वो तकरीबन 1,32,000, 35,000, 40,000 इसके लगभग एक अमाउंट चल रही है। अब मिसाल के तौर पे इसने 50,000 रुपये अपने हाजत ज़रूरत से जायद निसाब के बराबर इस रकम में से 50,000 रुपये निकाले, और निकालने के बाद ये कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, बकरा बकरी ये लेने के लिए निकला है, और ये डकैती पड़ी और या गिर गए, गुम हो गए, चोरी हो गए, छीन लिए गए। तो अब इस सूरत में अब इसके पास जो बकाया माल है, अब हाजत और ज़रूरत से जायद अब निसाब से अगर ये कम हो गया माल, तो अब इसके ऊपर दोबारा कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
कुर्बानी वाजिब अगर है ही, मतलब
अगर वो माल निसाब से कम हो गया तो अब इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी। लेकिन अगर बाज लोग होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको दिया है, लाखों लाख के मालिक होते हैं, करोड़पति होते हैं, अब उनके अगर कुर्बानी के जानवर के लिए अगर 2-4-5 लाख लेके गए थे और वो अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे, डकैती में वो रकम उनसे छीन ली गई, इसके अलावा भी उनके पास लाखों मौजूद हैं जो हाजत और ज़रूरत से कर्ज वगैरह से जायद हैं, तो इस सूरत में उन पर कुर्बानी का वजूब बाकी रहेगा। अब उन्हें दूसरे जानवर की कुर्बानी के लिए फिर कोशिश करनी होगी।
यानी लाखों रुपए जो भी एक निसाब बनता है, जैसे आजकल 1,40,000, 1,39,000 ये निसाब बन रहा है, अब रकम इतनी या जो भी उनके पास सोना है चांदी है या दोनों को मिलाकर मजमुई तौर पर इतनी रकम फिर भी बनती है ये छिन जाने के बाद भी,
छिनने के बाद
तो भी कुर्बानी का
कुर्बानी का वजूद रहेगा।
अच्छा ये मसला तो इन्होंने कहा पैसे ही गए, तो ये भी मसला सेम ही होगा कि जानवर लेकर आया जानवर ही गया?
हाँ, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आए और अय्याम कुर्बानी अभी आने से पहले ही, ज़बह होने का वक्त अभी आया नहीं था, इससे पहले ही वो जानवर अगर मर जाता है तो इस सूरत में अब उसके ऊपर कुर्बानी, अगर वो शरीफ फकीर हो गया जानवर ख़रीदने के बाद, अब वो गनी ना रहा, अब शरीफ फकीर के ज़ुमले में आ गया, तो अब इसके ऊपर मज़ीद दूसरे जानवर को लाना या हिस्सा डालना वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर जानवर मर जाने की सूरत में या गुम हो जाने की सूरत में, आजकल शफीक साहब ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है, जानवर भी
गुम हो जाते हैं,
गुम नहीं होते मतलब,
अच्छा जानवर छिन जाते हैं या टिकटी कर जाते
या चोरी हो जाते हैं, तो अब अगर किसी के जानवर चोरी होने के बावजूद भी या मर जाने के बावजूद भी वो गनी है, मालदार है, साहिब निसाब है, तो उसे या तो हिस्सा डालना होगा, 7 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा ले रहे, या फिर वो एक जानवर खरीद ले, बकरा बकरी दुम्बा भेड़ वो खरीद ले ताकि अपना वाजिब अदा कर सके।
ठीक है, और कुछ लोग वो जो होते होंगे जो शौकिया तौर पर ले आए लेकिन शरण उन पर वाजिब नहीं बनती, शरण वाजिब नहीं बनती, तो अब उसका जानवर अगर गुम हो गया या चला गया तो कोई दूसरा जानवर इसको लाने की हाजत नहीं है, शरीयत इस पर वाजिब नहीं करेगी कि यह लेकर आ जाए। बहरहाल नाज़रीन किराम प्रोग्राम मुलाहज़ा किया, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, आपसे इजाजत चाहते हैं फिर हमारे।